السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ. اللہ تعالیٰ کی پناہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیسے طلب کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے پناہ طلب کرنے کا کیا حکم ہے؟ دین اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں پناہ کیسے طلب کی جاتی تھی اور کن چیزوں سے یا کن لوگوں سے پناہ طلب کی جاتی تھی، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، ان چند اہم باتوں پر آج خطبے میں بات کرتے ہیں. عربی میں لفظ ہے الاستعاذہ، اور الف سین تا اگر کسی کلمے کے ساتھ لگ جاتا ہے عربی زبان میں تو اس کا مطلب ہے طلب کرنا. اور العوذ جو ہے اس کا معنی ہے پناہ. تو الاستعاذہ سے مراد ہے پناہ طلب کرنا، اور پناہ طلب کرنے والا جب پناہ طلب کرتا ہے کسی ذات سے تو یہ بات مسلمات میں سے ہے، ہر عقل مند سمجھدار انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ مانگنے والا جس سے مانگا جا رہا ہے اس کا محتاج ہے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس سے مانگا جا رہا ہے وہ محتاج ہو سکتا ہے کبھی. تو مانگنے والا چاہے پناہ ہو یا کوئی چیز بھی ہو، تو مانگنے والا ہمیشہ محتاج ہی ہوتا ہے اور دینے والا ہمیشہ حاجت روا ہوتا ہے. پناہ کے معاملے میں یاد رکھیں، جب کوئی شخص پناہ طلب کرتا ہے تو اس میں تین یا چار چیزیں لازمی موجود ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں پناہ طلب کرنے کے ارکان. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر یہ پناہ نہیں ہوتی. نمبر ایک، پناہ مانگنے والا. نمبر دو، جس ذات سے پناہ مانگی جا رہی ہے یہ دوسری ذات ہے. نمبر تین، جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور نمبر چار، پناہ مانگنے کے طریقہ اور الفاظ، کن الفاظ سے پناہ مانگی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. دوسرے لفظ میں اے اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے دیجئے. من سے اعوذ میں مانگنے والا پناہ طلب کرنے والا, باللہ دوسری ذات جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے, من سے کس سے, یہ تیسری ذات ہے جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جا رہی ہے. کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان رجیم سے, شیطان رجیم کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے, نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے مستحب ہے کہ ہم یہ دعا پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, اللہ نے حکم دیا ہے. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اگر سورت کی ابتدا سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر درمیان میں سے کسی سورت میں کے کوئی حصے پڑھنا چاہتے ہیں تب مسنون طریقہ یہ ہے کہ ابتدا ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اور اس کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھنا, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورت کی ابتدا میں ہے, درمیان میں نہیں ہے. سوائے سورت نمل کے, سورت نمل کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت ہے جو ایک سورہ کو دوسرے سے الگ کر دیتی ہے. الغرض جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تین مختلف چیزیں ہیں اور سب کے اپنے اپنے صفات ہیں, پناہ طلب کرنے والا ضعیف ہے, مسکین ہے, حقیر ہے, فقیر ہے, یہ نشانیاں اس کی علامات ہیں. جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ عظیم ہے, جلیل ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے, ملک ہے, قدوس ہے, سلام ہے, جبار ہے, عزیز ہے, غالب ہے, یہ اس کی صفات ہیں, اس کی علامات ہیں. اور جس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے طلب یہ پناہ مانگی جا رہی ہے اس کی بھی اپنی صفات ہیں, جیسے کہ اس دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو اس کی بھی اپنی صفات ہے. شیطان لفظ شطن سے, شطن یعنی دور ہوا, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہے, جو ہر خیر سے دور ہے. شیطان جو ہے ہر خیر سے دور ہے اور رجیم بھی ہے اور اس شیطان کی صفات میں سے یہ ہے کہ یہ انسان کا دشمن ہے, خاص طور پر مومن کا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن ہے. اور اپنے رب کی عزت کی قسم کھا کے اس شیطان نے کہا کہ میں ان سب کو راہ راست سے ہٹا دوں گا, ان کو غافل کر دوں گا, حق سے دور رکھوں گا, اور یہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے, ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا, دل میں وسوسہ کرتا ہے. یہ ساری صلاحیتیں کہاں سے اس نے حاصل کی ہیں؟ اس کے خالق سے. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیتیں دی ہیں, نظر نہیں آتا, خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, وہ ایسا ہی ہے. تو جب یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کسی شر پسند کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت اور مضبوط راستہ دکھایا ہے. کون سا راستہ ہے؟ پناہ طلب کرنے کا راستہ ہے. دعا بھی ہے اور دعا عبادت ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور پھر دل میں سکون اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے پناہ مانگنے والے کو, کہ وہ جس ذات سے پناہ مانگ رہا ہے وہ اسے پناہ ضرور عطا فرمائے گا، اور وہ اس پر قادر بھی ہے کیونکہ وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا مشکل کشا حاجت روا ہے. پناہ مانگنے کے تعلق سے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پناہ صرف شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کے نہیں مانگی جاتی. اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس انسان کے اس وجود کے ساتھ اس دنیا میں بہت سارے اور شر بھی ہیں اس کی زندگی میں، تو ہر شر سے محفوظ ہونے کے لیے پناہ مانگی جاتی، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنی نفس کے شر سے بھی. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی مختلف دعاؤں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھتے ہیں کئی ایسی دعائیں ہیں. نماز میں تشہد کے بعد بھی کئی ایسی دعائیں ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے آپ کو شر سے محفوظ کرنے کے لیے. میں چند چیزوں کا ذکر کرتا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، اور مزید ایسی دعاؤں کو دیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے احادیث کی کتابیں موجود ہیں، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، اور سنن میں ہیں، اور دیگر احادیث کی کتابوں میں ہیں، اور بعض چھوٹے سے کتابچے بھی الگ سے چھپے ہیں دعا کے موضوع پر. ان چھوٹے کتابچوں میں بھی آپ کو ترجمے کے ساتھ، اردو میں اور انگلش میں ترجمے کے ساتھ آپ کو یہ دعائیں مل جاتی ہیں، اور بڑے کم دام، یعنی ایک ریال، ڈیڑھ ریال، دو ریال سے زیادہ قیمت نہیں ہے. ان سے میں چند دعاؤں کو ذکر کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے پناہ مانگی. ان میں سے ایک دعا، ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قل هو الله احد، سورۃ الاخلاص ہے، والمعوذتین، اور دو سورتیں جن میں پناہ مانگی جاتی ہے. سبحان اللہ، ان دو سورتوں کا نام ہی المعوذتین ہے، یعنی جن سورتوں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے. کون سی ہیں؟ سورت الفلق اور سورت الناس، یعنی تین آخری صورت قرآن مجید کی، الاخلاص والفلق والناس. قل هو الله احد اخلاص ہے، اور المعوذتین جو ہے الفلق والناس ہے. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قل هو الله احد والمعوذتین حين تمسي وحين تصبح، شام کو اور صبح کو اگر آپ یہ پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ؟ ثلاث مرات، تین مرتبہ. کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ تکفیق من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی شر آنے والا ہے، متوقع ہے، یا ڈر ہے، یا خوف ہے، تکفیق من کل شیء. اللہ اکبر، اتنی سخت اور مشکل خطرناک بیماریاں ہیں اور علاج کتنا آسان ہے. نہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نہ ہاسپٹل میں داخلہ لینا پڑے گا، نہ کچھ پیسے ریال روپیہ دینے پڑیں گے، نہ فیسیں دینے پڑیں گی، اور نہ ہی اپنی جگہ سے کسی اور جگہ کی طرف سفر کرنا پڑے گا. صرف صبح اور شام تین مرتبہ، ہزار مرتبہ نہیں، دس ہزار مرتبہ نہیں، اگر مشکل پیش آتی ہے صرف تین مرتبہ پڑھیں. پڑھنا کیا ہے؟ کوئی دس دس بیس بیس صفحے پڑھنے ہیں؟ آدھا قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے؟ یہ تین سورتیں پڑھنی ہے تین مرتبہ. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تین مرتبہ پڑھ لی. پھر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد, تین مرتبہ. اور پھر قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, تین مرتبہ كاملة. تكفيك من كل شيء, ہم پریشان ہیں اور پریشانی گھیرا ہوا ہے, بے روزگاری کے لیے ہم پریشان ہیں, مہنگائی ہم پریشان ہیں, لوڈ شیڈنگ ہم پریشان ہیں, بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہیں, بیماری صحت کے مسئلے میں ہم پریشان ہیں, کس مسئلے میں ہم پریشان نہیں ہیں, مسائل نے گھیر رکھا ہر طرف سے, اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں؟ یہ پریشانی ہمارے لیے آزمائشیں ہیں, جتنی بھی پریشانیاں ہیں یہ سارے کے سارے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے رب کی طرف سے ہیں, جس نے ہمیں آزمایا ہے ان پریشانیوں میں اس نے کوئی حل بھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ لوگ کہاں دوڑے رہتے, کس چیز کے پیچھے لگتے ہیں, اڑوں کی دوڑ کس طرف ہوتی ہے؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, انہیں ان کی دوائی لکھ کے دیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں, مسئلہ حل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, آدھا بھی حل نہیں ہوتا, بس ہوتے رہتے ہیں, جاگتے رہتے پھر روتے رہتے ہیں, یا جاتے ہیں جادوگروں کے پاس تعویذ لینے کے لیے, گنڈے لینے کے لیے, پہلے سے مصیبت اور پریشانی ہے اسے اور دگنا کر دیتے ہیں اور مصیبت اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں. دس مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے واللہ سب سے بڑی مصیبت ہے یہ جو پریشانی, بے روزگاری وغیرہ کی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے, کفر اور شرک کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تعویذ لٹکانے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. جو جادوگر کے پاس جاتا ہے اگر وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اگر تصدیق نہیں کرتا تو اس کی 40 دن کی نمازیں نہیں ہوں. دس مصیبتوں سے نکلنا چاہتا تھا, 100 اور اپنے گلے میں ڈال دی, حل ہے, علاج ہے, سنت سے کہاں غافل ہیں لوگ, کتنی مشکل ہے یہ علاج, لیکن کہاں ہیں جو کرنے والے ہیں, اور جو کرتے ہیں تو پھر اچھا کر کے دیکھ لیتے ہیں, اچھا دیکھتے ہیں, ایسے علاج کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے ڈاکٹر کو فیس دے کے یہ کہا ہے میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, لگتا تو یہی ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا لیکن کھا ہی لیتا ہوں دوائی, کبھی کبھی کیا ہے کسی نے؟ جہاں پر فیس دی جاتی ہے نا پھر وہاں پہ ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دوائی جیسے ڈاکٹر کہتے ویسے ہی کھانی ہے, پھر بار بار یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیسے کھانی ہے, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, کتنی مرتبہ, کے یہ ڈیٹیل کس لیے ہے؟ کیونکہ پیسے گئے ہیں نا, مفت کا علاج کہیں سے ملتا ہے تو کس کو دل کرتا ہے استعمال کرنے کا؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں جو صحیح راستہ ہے. میں نہیں کرے کہ ڈاکٹروں کے پاس مت جائیں, وہاں سے علاج بھی کریں, لیکن یہ جو علاج ہے واللہ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا, پوری دنیا پھر لیں آپ, مختصر سا علاج ہے. سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اب سنیں اس علاج کی عظمت بھی سن لیں, کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تکفیک من کل شیء, وہ مصیبتیں جو تمہیں یاد ہیں اور وہ جو تمہیں بھول گئی ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو بعد سے بھول بھی جاتی ہیں, ایک مصیبت آج ہے, کل جو تھی وہ کچھ اور تھی, آج نئی مصیبت کل والی ہم بھول جاتی ہے, نظر انداز کر دیتے, ہوتے تو وہ بھی ہے, لیکن تکفیک من کل شیء میں کیا ہے, جو آپ کو یاد ہے یا بھول گئے سارے کے سارے مصیبتیں ٹل جائیں گی. سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, پورے قرآن مجید میں ایسی مختصر سی معرفت آپ کہیں نہیں ملے, شامل اور کامل معرفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معرفت توحید اسماء و صفات ہے, توحید ہے اللہ تعالیٰ کی. قل هو اللہ احد, اللہ تعالیٰ ایک ہے, صفت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ایک ہے, نہ تو کوئی اس جیسا ہے اور نہ اس کا کوئی دوسرا ہے، وہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ حاجت روا ہے، ساری کی ساری مخلوقات اور کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ صمد ہے. تو سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. جب کوئی شخص یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب صرف ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، اور وہی ایک مشکل کشا حاجت روا ہے، اور پوری کی پوری کائنات، یہ درند، یہ پرند، یہ جن، یہ انس، یہ فرشتے، یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ صالحین، ساری کی ساری کائنات اسی کی محتاج ہے کیونکہ وہ صمد ہے. پھر جب اس ذات سے مانگتا ہے، اسے ذرے برابر خدشہ بھی ہوتا ہے کہ میں نامراد ہوں گا، تو سورۃ الاخلاص پہلے ہے. اور پھر سورۃ الفلق ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، سورۃ الفلق میں پناہ مانگی جا رہی ہے، قل اعوذ برب الفلق. اعوذ کیا ہے؟ پناہ طلب کرنا. پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اور اس کی دلیل یہی سورت ہے. پناہ طلب کرنا عبادت ہے، دلیل یہی سورت ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اور وہ آیت جو پہلے گزر چکی ہے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت سارے دلائل ہیں. اچھا، اللہ جب پناہ مانگنا عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا توحید عبادت ہے. سورۃ الاخلاص میں توحید اسماء و صفات ہے. سورۃ الفلق کی ابتدائی سب سے پہلے لفظ میں، قل سب سے پہلے الفاظوں میں، قل اعوذ، اعوذ پناہ طلب کی جاری، عبادت ہے، یہ توحید عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ پناہ میں کسی اور سے نہیں طلب کروں گا، صرف تجھی سے ہی طلب کروں گا. پھر رب الفلق، یہ توحید الربوبیت ہے، سبحان اللہ. قل اعوذ برب الفلق. الفلق کسے کہتے ہیں؟ صبح کو کہتے ہیں. جیسے کہ صبح جو ہے جب ہوتی ہے اور تاریکیوں کو چیر کے نکلتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو اوپر کا حصہ جو ہے آہستہ آہستہ اس میں سفیدی چھا جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ روشنی چھا جاتی ہے اور تاریخ کو کوئی باقی رہتی نہیں ہے. یہ فلق ہے، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، رات میں سے دن کو نکال دیتا ہے. وہ رب ہے، وہ قادر ہے، کیونکہ وہی مالک ہے اور اسی کی مرضی چلتی ہے. قل اعوذ برب الفلق. یہ رب فلق جو ہے، اس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، کس کس شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ من شر ما خلق. جامع دعا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا. شیاطین ہے، درند ہے، پرند ہے، جو کچھ بھی ہے، شر پسند انسان ہے، سب سے. من شر ما خلق، ساری شر پسند مخلوقات سے. ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سارے کے سارے تفصیل ہے، ڈیٹیل. پناہ مانگی جا رہی ہے ان سب کے شر سے. اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سے باہر ہے، انسان کو گھیر رکھا ہے، ظاہر ہے. تو ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. سورۃ الناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. پھر اعوذ ہے، پھر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا سچا معبود، لوگوں کا مالک اور لوگوں کا سچا معبود. کس چیز کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے. اور یہ شیطان ہے جو دل میں وسوسہ کرتا رہتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چاہے وہ انس میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، جو وسوسہ کرتا ہے سب کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، سبحان اللہ. تو جب کوئی شخص یہ تین صورتیں پڑھ لیتے اور تین تین مرتبہ اپنے ہلتے، تو اس کی زبان ہے، کیونکہ تلفظ کے لیے زبان کا ہلنا لازمی ہے، لیکن دل سے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دل کے یقین کے ساتھ. جب پناہ طلب کی تو پناہ مل کے رہے گی. اگر نہیں ملتی وقتی طور پہ تو پھر کوتاہی میرے اندر ہے، خرابی میرے اندر ہے، اس کو درست کرنا ہے. یہ نہیں کہ اور راستے اختیار کرنے ہیں، تعویذ گنڈے کے راستے یا جادوگروں کے راستے، نہیں. اپنے آپ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ دعا بھی قبول ہو. دعائیں نہیں قبول ہوتی ہماری، خرابی ہمارے اندر ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، تمہیں دوں گا میں، تمہاری دعا قبول کروں گا میں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مسئلہ وعدے میں نہیں ہے، ہمارے رب کا وعدہ سچا ہے اللہ کی قسم، مسئلہ ہمارے اندر ہے. جب یہ ہاتھ اٹھتے ہیں 100 خرابیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، 100 نافرمانیاں ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پھر کہاں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت میں، ایک شخص ہے، مسافر ہے، اشعث ہے، اغبر ہے. مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اشعث ہے، اغبر ہے، چہرے پر گرد و غبار ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، یعنی عاجزی کی انتہا ہے. اور جس نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے. یرفع یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے. یقول یا رب، یا ربی، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے جسم پر لباس بھی حرام کا ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو؟ ہم دعا مانگنا تو جانتے ہیں، لیکن کاش یہ جان لیتے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیں کس حالت اور کس اور کیسے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، پکارتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی، اور ایسے قبول ہوتی تھی کہ دنیا حیران و پریشان ہو جاتی تھی، اور یقین ہو جاتا تھا کہ انبیاء کی دعوت سچ ہے اور حق ہے. لیکن وقت گزر جانے کے بعد، نوح علیہ السلام 950 سال توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنی ہی قوم نے دھتکار دیا، اپنی بیوی اور بیٹے نے، ایک بیٹے نے دعوت قبول نہیں کی. 950 سال کے صبر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی نصرت فرما. آسمان سے فرشتے نہیں آئے، آسمان کے دروازے کھل گئے، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کبھی دیکھے ہیں؟ دروازے آسمان کے بھی ہوتے ہیں، جی ہاں ہوتے ہیں. اور ایسی بارش آئی، آپ نے کبھی دیکھا آبشار گرتے ہوئے پہاڑوں سے کیسے گرتی ہے؟ پانی کی بوندیں نہیں تھی. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے بارش نہیں تھی، قطرے نہیں تھے، آسمان سے آبشاریں گر رہی تھیں. اپنے اس پیارے بندے کی ایک دعا پر 950 سال صبر کرنے کے بعد، سبحان اللہ. وفجر الارض عیونا، اور زمین پر چشمے نکلے، پھوٹے. فوارے دیکھے بھی، فوارے کیسے ہوتے ہیں؟ زمین سے فوارے نکل رہے ہیں، آسمان سے دروازے کھل چکے پانی کے، آبشاریں گر رہی ہیں. اور ایسا سیلاب آیا دنیا میں کہ پوری دنیا ڈوب گئی، کوئی پہاڑ بھی نہ بچا. اپنے رب سے جب مانگتے ہیں تو دینے والا پھر ایسے دیتا ہے. ہمارا یقین کتنا ہے اپنے رب پہ؟ ہماری حالت کیسی ہے؟ ذکر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرتے ہیں، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، لیکن جب خوشخبری آتی ہے بچے کی، بیٹے کی، کہاں ہوتے ہیں؟ محراب میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ آ کے فرشتے خوشخبری دیتے ہیں. ایک تو ہمارا مانگنا اپنا ہے، اپنے طریقے ہیں، ہماری حالت بگڑی ہوئی ہے، اور پھر جب خوشخبری آتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت ہم کس حالت میں ہوتے ہیں؟ فرما برداری یا نافرمانی کی حالت میں ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ کی قسم، ورنہ ہم اس لائق ہے ہی نہیں، الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. لیکن جب خوشخبری سنتے ہیں ہم اور دعا قبول ہو جاتی ہے، اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم فرما برداری میں ہوتے ہیں، یعنی ہم اس نعمت کے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں جو دعا مانگی قبول ہوئی اور خوشخبری کسی نے سنائی، اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اگر تو ہے فرما برداری کی حالت، تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے اور مزید عطا فرماتا ہے. اور اگر کہیں ایسا ہو، اللہ نہ کرے، کہ خوشخبری تو سنی لیکن حالت ہی نافرمانی والی، تو پھر یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کی کیا سزا ہے؟ وَإِن كَفَرْتْ بِإِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. یہی نعمت نقمت بن جاتی ہے، یہی خوشخبری عذاب بن جاتی ہے، نعوذ باللہ. بعض لوگ روتے ہیں، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتی، ہمارے بیٹوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا بڑے ہیلے ترلے کر کے، بڑی مشکل سے اولاد ملی، بڑی مشکل سے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، لیکن اب یہ وقت آیا کہ ہمیں گھر سے نکال دیا ہے. بعض ایسے بدبخت اولاد ہے جو ہاتھ اٹھاتی ہے اپنے والدین پر، وہ تو غلط ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، اور اس سے بڑھ کر بدتری انسان کون ہوگا جو اپنی سب سے بڑے محسنوں پر، مخلوقات میں سے دنیا میں، اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے یا بدکلامی بد زبانی کرتا ہے. لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں ایسے والدین سے، اللہ کی مجھے یہ بتائیں، اس کی تربیت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں تھا؟ فرما برداری کا راستہ دکھایا تھا؟ آپ کا کھانا کیسا ہے، حلال کا یا حرام کا ہے؟ آپ نے اسے تربیت تو دی ہے، اسے دنیاوی تعلیم دی ہے، اسے ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا ہے، کیا اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی بنایا ہے کہ نہیں؟ دنیا تو اسے تم نے دے دی ہے. والدین اپنی دنیا خراب کر کے اپنے اولاد کی دنیا کو بناتے ہیں، لیکن عجب سی دنیا بنی ہے کہ آخرت بھی خراب ہو گئی ہے. کیا کریں گے ایسی دنیا کا؟ اولاد کی تعلیم نہیں ہوتی صرف، تربیت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے پہلے ہوتا ہے. سب سے پہلا بیج اگر بچے کے دل میں بونا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ غلطی ہمارے اندر ہے، نافرمانی ہم نے کی ہے، حرام ہماری کمائی ہے، اس حرام کمائی سے بچے کو پالا ہے، اس کے خون میں حرام رچ گیا ہے، اس کا اثر تو ہونا ہی تھا نا کسی نے کسی دل. وہ مطلقاً بات نہیں، بعض اچھے بھی ہیں، اولاد اچھی نہیں نکلتی، ان کا کیا قصور ہے؟ اب نے مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کیا تربیت میں کوئی کوتاہی کی؟ نہیں واللہ، نہ تربیت میں کوئی کوتاہی تھی، کمی تھی، اور نہ ہی انہوں نے کوئی غلط طریقہ اپنایا تھا تربیت کا، بلکہ سب سے بہترین راستے تربیت کے، سب سے بڑے تربیت کرنے والے اگر دنیا میں آئے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نافرمانیوں کی، تو پھر بڑے سے بڑے دعوت بھی کام نہیں آتی. باپ نے بلایا ہے، آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، کہتے میں کوئی پہاڑ دیکھ لوں گا، میں تمہاری دعوت قبول نہیں کرتا. موت سامنے ہے، ہر دھرم کی انتہا ہے، باپ کی شفقت ہے، بیٹا ابھی وقت ہے، آ جاؤ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں، اسے کفر پر ہی مرا. بعض ایسے لوگ جن کے اولاد خود اچھے ہیں، فرما بردان کی اولاد اچھی نہیں ہے، اگر انہوں نے تربیت کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنا پر تربیت کی ہے، تو پھر ان کا ذمہ ختم ہو گیا ہے. لیکن کتنی ایسے لوگ ہیں آج امت میں جو اپنے بچوں کی تربیت دے اللہ تعالیٰ کا ڈر سب سے پہلا سبق رکھتے ہیں، اور یہ سبق اللہ کے ڈر کا اسکولوں میں نہیں ملتا، کالج یونیورسٹی میں نہیں ملتا، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم استاد ہیں جو بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، یہ سبق گھر کے اندر سے، یہ سب سے پہلا سبق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کا، یہ بیج گھر کے اندر بویا جاتا ہے، باہر نہیں. اور اگر کوئی ایسا ادارہ ہے تو اچھی بات ہے، لیکن گھر کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. الغرض میں باہر نہیں جانا چاہتا موضوع سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ. سورۃ الاخلاص، الفرق اور ناس تین مرتبہ پڑھیں، صبح اور شام، مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ، تکفیر من کل شیء. والله اگر آج کی جمعے کے خطبے میں ہم یہی سمجھ لیں اور اس پہ آج سے عمل کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں، بشرطے کہ دل سے، اگر کل تک زبان سے پڑھتے تھے جلدی پڑھتے تھے نہیں، آج دل سے پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنے میں ہم کہہ کیا رہے ہیں. اور اگر آپ ترجمہ پڑھ لیں تینوں صورتوں کا، آپ گھڑی دیکھ لیں، 20 منٹ نہیں لگیں گے ترجمہ سے پڑھ کے سمجھنے کا، تاکہ ترجمہ یاد بھی ہو جائے. گھڑی دیکھ، تین صورتوں کے ترجمہ آپ سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ نہیں لیں گے. اگر آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کے سارے معاملات، آپ کے سارے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں صرف آدھے گھنٹے لگانے سے، اور اب قرآن مجید کی تین عظیم صورتوں کو سمجھنے سے آپ کا کچھ جاتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک حدیث میں بات کرتا ہوں، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں، پناہ مانگنے کی دعائیں بہت ہیں. دو چیز رہ گئیں، ایک تو پناہ مانگنے کی دعا، اور پھر غیروں سے پناہ مانگنا، اس کا کیا حکم ہے، اور اس پہ بھی بات ختم کرتے ہیں. ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے. دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس علم سے جو نفع بخش نہیں ہے. سبحان اللہ. صبح شام کے اذکار میں ایک دعا ہے، صبح کے اذکار میں خاص طور پہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. علم نافع کا سوال ہے، جہاں پہ علم نافع کا سوال ہے وہیں پر علم غیر نافع سے پناہ ہے. سبحان اللہ. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، تو ایسا علم ہی موجود ہے جو نفع بخش نہیں ہے، جس میں نقصان ہی نقصان ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وہ کون سا علم ہے جس میں نقصان ہے، یہ جاننا ضروری ہے. ہر وہ علم جو تمہیں رب سے دور کر دے یا اللہ تعالیٰ کے غضب و ناراضگی کا باعث بنے، وہ علم نقصان دہ علم ہے. دو لفظوں میں سمجھ لیں، جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے ایسا علم حاصل مت کریں. اور وہ علم جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا دے، فرما بردار مسلمان بنا دے، موحد متبع سنت مسلمان بنا دے، یہ علم ہے، علم نافع. وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے، اس میں سے جادو کا علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یعلمون الناس السحر، فرشتے ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی. اور یہ بھی بتاتے تھے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، تم کفر مت کرو، آگاہ بھی کرتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے، اس کے باوجود بھی بعض لوگ جا کے سیکھتے تھے. جادو کا علم حاصل کرنا کفر ہے، جادوگر بھی کافر ہے. آج جادوگر ہے کہ نہیں ہے، یہ علم سیکھا جا رہا ہے کہ نہیں سیکھا جا رہا، آج بھی سیکھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے شریعت کا وہ علم جس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، جسے شرع مبدل کہتے ہیں، اہل بدعت نے قرآن مجید کی آیات کی تحریف کی ہے اور من گھڑت احادیث پر ایک دین قائم کر دیا ہے، ضعیف احادیث پر ایک دین قائم کر دیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، جتنے بھی باطل مذاہب ہیں اور باطل مناہج ہیں ان میں علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مسلمان کو اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، یہ علم نفع بخش علم نہیں ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غضب کا باعث بن جاتا ہے. یہودی نے کیا کیا؟ المغضوب علیہم کون ہے؟ یہودی ہیں کہ نہیں؟ کیا کیا؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تورات کی کلمات کی اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور معنی دے دیتے ہیں، یا تو لفظ کو نکال کر دوسرا دے دیتے ہیں یا اس لفظ کی تحریف کر کے اور معنی دے دیتے ہیں. یہ تو وہ تھے، مغضوب علیہم، جن سے ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نمازوں میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ صراط مستقیم کا اللہ تعالیٰ دعا مانگتے ہیں ہم، لیکن ان راستوں سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں سے بچا اور دور فرما. ایک گمراہوں کا راستہ ہے جو بغیر علم کے عمل کرنے والے ہیں، اور ایک مغضوب علیہم کا راستہ ہے جو علم کے ہوتے ہوئے یا تو عمل نہیں کرتے یا علم تحریف کر کے عمل کرتے لیکن غلط ثابت ہوتا ہے. ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ علم لا ينفع، صرف علم نہیں حاصل کیا جاتا، اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم نافع حاصل کرو جو تمہیں رب کے قریب کر دے، چاہے علم دنیا کا ہو یا چاہے علم آخرت کا ہو، چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، جو علم تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ کوئی علم نہیں ہے، وہ علم نافع نہیں ہو سکتا. وہ کیسے؟ دنیا کا علم کیسے؟ ایک شخص ہے، علم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور پھر جا کے ایسا ڈکیت بن جاتا ہے کہ اس کی نظر لوگوں کی جیبیں پر ہی ہوتی ہے، بس لوٹ مار کے بازار گرم کر دیتا ہے. آپ نے نہیں سنا کہ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو گردوں کی بزنس کرتے ہیں، مریضوں کے گردے بیچتے ہیں؟ نہیں سنا آپ نے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ اب اس میڈیکل کی تعلیم کے لیے اس نے جو زندگی کے 23 یا 25 سال لگائے ہیں، اسے لگائے ہیں، اب یہ علم اس کے نفع بخش ہے، یہی علم اس کے لیے عذاب بن رہا ہے، یہ علم نافع ہے اس کے لیے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ سے دعا مانگتے رہو، بار بار مانگتے رہو، کہیں جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں دنیا کا یا دین کا وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بن جائے، ہمارے لیے اپنے رب سے دوری کا سبب نہ بن جائے. واعوذ بک من قلب لا يخشى، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ہر اس دل سے جس میں خشوع خضوع نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. دل تو ہیں لیکن دو دل ایک جیسے نہیں ہیں، ایک دل اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کر چکا ہے، اب رب کے فرمان کے سامنے اس دل میں ایسی غشی طاری ہوتی ہے اور خشوع طاری ہوتا ہے کہ اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، اور اس سے یہ آنکھیں بھی تر ہو جاتی ہیں. دل کا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، آنکھیں بھی بہ جاتی ہیں، آنکھوں بھی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. اصل معاملہ آنکھوں میں نہیں ہے، ڈر آنکھوں میں نہیں ہوتا، خشوع آنکھوں میں نہیں ہوتا، خشوع کی جگہ دل ہے، اور جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو پھر آنکھوں پر بھی اثر ہوتا ہے، پھر کانوں پہ بھی اثر ہوتا ہے، زبان پہ بھی اثر ہوتا ہے، ہاتھوں پہ، پورے جسم پہ اثر ہوتا ہے. کہ ایسے دل بھی ہیں جن میں خشوع نہیں ہوتا یا ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس لیے کثرت سے یہ بھی دعا کیا کرے, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. واعوذ بک من دعاء لا یسمع. اللہ تعالیٰ پھر پناہ میں آتا ہوں ہر اس دعا سے جو قبول نہیں ہوتی. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دعا سے دور فرما جو قبول نہیں ہوتی, اور ہمیں اس دعا کی توفیق عطا فرما جو قبول ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے جیسے میں نے کہا ہے کچھ دیر پہلے کہ ہماری حالت کیسی ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں, کیا قبولیت کے لائق ہے کہ نہیں. تو ہماری اپنی حالت پہلے بہتر کریں اور پھر ایسی دعا بھی کریں, پناہ ہم ہی مانگیں اپنے رب سے کہ ہمیں ہر اس دعا سے نجات عطا فرما جو قبول نہیں ہوتی. اور چوتھے نمبر پہ, اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع ومن نفس لا تشبع. اور ایسی نفس سے جو کبھی بھرتی نہیں ہے, ہمیشہ بھوکی ہے, ہمیشہ محتاج ہے, اور حقیقتاً ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن قناعت نہیں ہے. ایسی نفس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے, کیونکہ ایسی نفس اتنی ذلیل و خوار ہوتی ہے دنیا میں, اور ایسے مرحلے طے کر جاتی ہے کہ واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پوری دنیا بھی اسے مل جائے تب بھی اس کے لیے کم ہے. کیسے لوگ ہیں, بے روزگاری ہے, پریشان ہے, روزگار ملا کم ہے, تنخواہ پوری نہیں ہوتی, اسے اچھا ملا اب بھی کم ہے, 1000 تھی 1500 تھی 2000 ہوئے اب بھی کم ہے, 3000 ملی اب بھی کم ہے, اب 5000 ہے اب بھی کم ہے, کب بھرو گی؟ اے نفس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھی جاب کی طرف مت جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ لئن شکرتم لأزیدنکم, کا قاعدہ کیوں بھول جاتے ہو؟ واللہ جو اللہ کا شکر نہیں کرتے ان کے دل کبھی نہیں بھرتے. مسئلہ پیٹ میں نہیں ہے, یہ نفس کا مسئلہ ہے. دل میں خرابی خشوع نہیں ہے, نفس میں خرابی ہے, بھرتی نہیں ہے, سکون نہیں ہے, بے سکونی کا عالم چھایا ہوا ہے. تو ایسی نفس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی راضی کر سکتا ہے. اس لیے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. کیا فائدہ ایسی زندگی کا جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دے؟ تو دعا جو ہے, میں پھر ایک دفعہ پڑھ لیتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. صحیح مسلم کی روایت میں اور سنن میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اگر آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ علم نافع کیسے آپ کی زندگی میں جگہ کر لیتا ہے, کیسے تڑپ پیدا ہوتی ہے, اور علم فاسد جو ہے جس میں کوئی نفع نہیں ہے, جو نقصان کا باعث بن رہا ہے, اس سے کیسے دوری آپ حاصل کرتے ہیں, اور دل کیسے تبدیل ہوگا, وہ دعا کیسے قبول ہوگی, اور نفس کیسے اطمینان اور سکون والی ہوگی, یہ آپ خود محسوس کریں گے. آخر میں غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے کا مسئلہ یاد رکھیں. غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا کے مسئلے کے تعلق سے تفصیل ہے. ہر اس معاملے میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے گی. یہ توحید ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. توحید ربوبیت ہے کہ وہی مشکل شہادت روا ہے, توحید عبادت ہے اسی سے پناہ مانگی جا رہی ہے. باقی توحید اسماء و صفات بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہی مالک ہے, وہی خالق, وہی تدبیر کرنے والا ہے. تو تینوں توحیدیں اسی پناہ میں شامل ہو جاتی ہیں, پناہ مانگنے میں. وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی اور کے لیے یہ پناہ صرف کرنا شرک اکبر دائرہ ہم سے خارج کر دیتا ہے. یاد رکھیں، غیر اللہ سے مخلوقات میں سے پناہ مانگنا جائز ہے ان شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، انسان اس پہ قادر ہو، زندہ ہو، حاضر ہو. اگر مردہ ہے تو مردے کو پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ مرنے کے بعد مردے کا منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے. اب اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس سے دعا مانگی نہیں جاتی. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی. درود پڑھیں نا، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، ان کے لیے دعا ہے، یا ان سے دعا طلب کر رہے ہیں ہم؟ ان کے لیے دعا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ راستہ نہیں دکھایا کہ میری وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے پکارنا یا مجھ سے پناہ طلب کرنا، تو پھر کیسے جائز ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کسی سے بھی مدد طلب کرے یا پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو پھر کون ایسی دوسری ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا جسے پناہ مانگی جا سکتی ہے؟ زندہ ہونا چاہیے، پہلی شرط ہے. پھر حاضر، حاضر کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر غائب ہے تو پھر یہ عقیدہ ہے کہ وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، اور وہ سب کی ایک وقت میں سب کو پناہ بھی دے سکتا ہے، ان کی مشکلیں بھی آسان کر سکتا ہے. یہ صفات کس کی ہیں ساری؟ اللہ کے سوا کسی اور کی ہیں؟ یعنی دیکھیں، آپ اردو میں اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں، میں عربی میں کر رہا ہوں، وہ انگلش میں کر رہے ہیں، وہ فرینچ میں کر رہے ہیں، وہ کسی اور زبان میں کر رہے ہیں، اور سب ایک وقت میں کر رہے ہیں. وہ سب کی سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، پناہ بھی دیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات ہے کائنات میں جو جس غائب کو ہم پکار رہے ہیں، جو موجود بھی نہیں ہے، ہم نے اسے کون سا درجہ دیا ہے؟ اسے رب کا درجہ دیا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے. یہ درجہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ہے، کسی مخلوقات میں کسی مخلوق کا ہو نہیں سکتا. وہ پھر قادر اس لیے کہ اگر وہ قادر ہی نہیں ہے تو اسے کیا پناہ طلب کرنی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں کوئی اور عقیدہ ہو. یعنی ایک شخص فالج کا مریض ہے، وہ پڑا ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کا اثر رسوخ ہے، وہ اپنے قوم کا سردار ہے، آپ اسے پناہ طلب کرتے ہو، وہ اشارے سے کہتا ہے ٹھیک ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. لیکن ایک بیچارہ خود فقیر و مسکین ہے، وہ خود حرکت نہیں کر سکتا، دشمن ایک شخص کے پیچھے ہیں، اسے کہتے ہیں میں تمہاری پناہ میں ہوں، وہ اکیلے بستر پہ پڑا ہے، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ پناہ کیا دے گا؟ یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ اس شخص کے اندر ایسی طاقت ہے، غیبانہ طاقت ہے، جس سے وہ مجھے پناہ دے سکتا ہے. تو اس لیے تین شرطیں ہیں، زندہ ہو، حاضر ہو، اور قادر ہو. اور یہ بھی تہمت ہے اور بہتان ہے ہمارے اوپر، ہمارے علماء کے اوپر، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پناہ طلب کرنا شرک ہر صورت میں. سن لیا آپ نے کہ کس تفصیل کے ساتھ ہم جواب دیتے ہیں، کب شرک ہے، کب شرک نہیں ہے، اور مدد مانگنے کا بھی یہی طریقہ ہے. مدد اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت ہے، صرف اللہ کا حق ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا شرک ہے ہر صورت میں؟ نہیں. مدد مانگی جاتی ہے، انسانوں سے مدد مانگی جاتی ہے، لیکن ان شرطوں کے ساتھ، زندہ ہو، حاضر ہو، غائب نہ ہو، اور قادر ہو، عاجز نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رمح سمن کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.